خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 ہجری کہ ماہ رمضان مبارک کی آج 8ویں رات آ چکی، مدنی مذاکرے کا حسب معمول سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی خدمت میں سوال ہے، کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں کہ ہم جو عبادت کریں وہ دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ کریں.
نسخہ تو ہے لیکن اس نسخے کا استعمال جو ہے نا بس یہ توفیق الہی سے ہی ملے گا. جب نماز پڑھے بندہ تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرے، جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ واقعی یعنی پھانسی لگنے والی ہو یا مطلب کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ وہ جان جانے والی ہو اور اب اس کو نماز کی مہلت دی جائے، تمہاری آخری نماز ہے، چاہو جتنی دیر لگا لو پڑھو. تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوگی ایک مسلمان کی. تو واقعی ایسے بے شمار نمازی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کی وہ آخری نماز ثابت ہو جاتی ہے، اس نماز کے بعد کوئی نماز اس کو نہیں ملتی اور وہ انتقال کر جاتا ہے، سجدے میں انتقال کرتے ہیں خوش نصیب لوگ. اب اگر اسی پر قیاس کرتے ہیں ایک آخری نماز تو دیگر عبادات کو بھی بندہ آخری تصور کر سکتا ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری روزہ ہے، شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آخری طرح بھی یہ زندگی کی یہ میں جو تلاوت کرنے بیٹھا ہوں تو شاید یہ میری زندگی کا آخری موقع ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے تلاوت کی مہلت ہی نہ ملے اور موت آ جائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ دل جمعی حاصل ہو سکتی اور خشوع مل سکتا ہے، لیکن یہ علاج بھی توفیق الہی سے ہی عطا ہوگا، اللہ پاک ہمیں یہ عطا کر دے نمازوں میں روزوں میں عبادتوں میں خشوع اور خضوع اور دل جمعی دل لگنا نصیب فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے قطع تعلق کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سالوں سال سے یہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں اور دل کرتا ہے اپنے وطن جائیں, اپنے عزیزوں سے ملیں, اپنے رشتہ داروں سے ملیں, لیکن جب وہاں پہ سنتے ہیں باتیں, آپس میں لوگوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, آپس میں ناراضگیاں پال رکھی ہیں اور کتنے کتنے سالوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, تو کوئی ایسی تحریک چلے دعوت اسلامی میں خاص طور پر کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جانا شروع ہو, ناراضگیاں ختم ہو, ایک دوسرے کی افطاریاں کریں, عید پہ ہم ایک دوسرے سے ملیں.
ایک برائی ہو تو آدمی کہے, ایک طرح طرح کی برائیاں ہیں معاشرے میں, ہر برائی کے لیے ظاہر تحریک چلنی چاہیے, تحریک چلانے کے لیے بھی تحریک چلنی چاہیے کہ ہم تحریک چلائیں. کاش یہ برائی بھی واقعی ہے, یہ بھی ناسور ہے کہ بلا وجہ مطلب دل میں بغض و کینہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ البتہ کم ہوتا ہے کہ ایک دفتر میں کام کرنے والے یا اس طرح کے لوگ ایک دوسرے سے مطلب بالکل ہی قطع تعلق رکھتے ہوں, اپنے مفاد کے لیے بھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں کہ اگر افسر سے بگاڑ کے رکھیں گے اور اس کو منہ نہیں دیں گے, بات نہیں کریں گے, ذرا افسر پھر افسر ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ نوکری سے ہی آگے پیچھے کروا دے. لیکن اصل جو مرض ہے نا وہ زیادہ تر وہ دل میں بغض, افسر سے بھی بغض ہوتا ہے لیکن یہ تعلقات بنا کر رکھتے ہیں. رشتے داروں میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں اور قطع ہوئے تعلق یعنی تعلق توڑنے والی ترکیبیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی مطلب یعنی کہ بری صفت ہے. رشتے داروں میں زیادہ تر مطلب یہ کہ یہ دیکھا ہے کہ خالہ ماموں چاچو سے اس طرح یعنی کہ ناراضیاں کر لیتے ہیں کہ اس کے یہاں شادی ہوئی تو ہم کو دعوت برابر نہیں دی, خالی فون کر دیا, یا ہم نے تو ان کے اتنے افراد کو دعوت دی تھی یا گھر سارے گھر کو دعوت دی تھی اور انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کارڈ پہ کہ دو افراد کو دعوت ہے, اب یہ اب دو بھی نہیں جائیں گے. یوں مطلب اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں تکلیف آئی, پریشانی آئی, انہوں نے ہم کو پوچھا نہیں, ہمارے یہاں میت ہوئی, ان کے یہاں جب میت ہوئی تھی تو ہم تو روز جاتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے, صرف یہ مہمان کی طرح ایک بار آ گئے جنازے میں, بعد میں خبر ہی نہیں نکالی, اور تیجے میں آ کر لیٹ آئے اور دور سے بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کے چلے گئے, ہم تو قبرستان بھی ان کے ساتھ گئے تھے, یہ تو قبرستان بھی نہیں آئے. تو اس طرح کے یا بارہ لیے کہ پھر خامہ کا کبھی ہوتا ہے ہم گھر تو گئے تھے ان کے, ہم کو منہ نہیں دیا, لفٹ نہیں کرائی, آئندہ نہیں جائیں گے ان کے گھر پہ, منہ نہیں دیا, بےچارے کو تکلیف ہوگی, پیٹ میں درد ہوگا, کوئی بہت بری خبر انہوں نے سنی ہوگی جس کی وجہ سے موڈ آف ہوگا یا توجہ نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے مطلب تعلقات بعض اوقات توڑ دیے جاتے ہیں, تو یہ تعلقات توڑنا بھی خطرناک ہے اور نقصان دہ. قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ 4 سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 1, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لیے, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 11 سے ہی میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی, اسی کے نیچے لکھا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری جلد 2 پیج نمبر 3 میں ہے, یعنی تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پھر اب الگ مضمون شروع ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری جلد 4 پیج نمبر 97, حدیث نمبر 5984. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ بخاری کی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی سبب اور بغیر کسی شبہ اور قطع رحمی کے حرام ہونے کے علم کے باوجود اسے حلال اور جائز سمجھتا ہو وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں نہیں جائے گا. یا اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ پہلے جانے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ مراد ہے کہ عذاب سے نجات پانے والوں کے ساتھ بھی نہیں جائے گا، یعنی پہلے سزا پائے گا پھر جائے گا. تفہیم البخاری میں اس میں اختلاف نہیں کہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس کو قطع کرنا یعنی رشتہ کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی کے کچھ درجات ہیں، کم از کم درجہ یہ کہ ناراضی ترک کر دے اور سلام و کلام سے صلہ یعنی اچھا سلوک کرے. قدرت اور حاجت کے اختلاف سے صلہ یعنی سلوک کی مختلف حالتیں ہیں، بعض حال میں صلہ رحمی واجب ہے اور بعض میں مستحب، اور اگر بعض حالات میں صلہ کیا اور پوری طرح نہ کیا تو اس کو قطع رحمی نہیں کہتے. تو یوں بہرحال یہ کہ صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے، بہت ہی اہمیت ہے یعنی رشتہ دار سے سلوک کرنے کی بہت اہمیت ہے. صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی یہ حرام ہے، رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے.
آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ خاندانوں میں جو کہ یہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے مسائل، غمی و خوشی کے موقع پر، تو کوئی ایسے خاندان کے لوگ ہوں اہل تقوی اللہ کرے، خوف خدا والے اور علم والے ہوں، کہ وہ مطلب کہ خاندان میں موجود اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور لا تعلقی کا کوئی حل نکال کر دیں، کچھ صلح کرانے کی کوشش کریں اور آپس میں محبتیں، پیار و اتفاق پیدا کروائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ خاندان میں میدان میں آنے چاہیے، ہوں ان کی بھی تربیت ڈیفینیٹ ہونی چاہیے؟
ہوتے بھی ہیں ایسے، بڑے بوڑھے اکثر ملا بھی دیتے ہیں اور نہیں بھی ملا پاتے، بےچارے کوششیں کرتے ہوتے ہیں. بعض بڑے بوڑھے خود پارٹی ہوتے ہیں یعنی کہ فریق ہوتے ہیں، تو اب ان کو کون ملائے؟ بڑے بوڑھوں کو سمجھانے کے لیے پھر ان کی کیٹیگری آدمی چاہیے، جوان جائے گا تو اس سے سمجھنا مشکل ہے ان کا. اس لیے وہ ہیں تو مسائل تو ہیں، لیکن یہ کہ سماجی اداروں کو اور بڑے بوڑھوں کو اس پر خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی آ کر فریاد کرے یا نہ کرے، کسی باوسوک ذریعے سے پتا چل جائے کہ فلاں ہماری برادری کے دو میں ٹھنی ہوئی ہے، تو خود انکوائری کریں اس کی، اس نیت سے کہ مسئلہ کیا ہے، پھر مسئلے کی تہ تک پہنچے، دونوں کو بٹھائیں، گلے ملا دیں. یہ کیا جا سکتا ہے، عین ممکن ہے بعض برادری والے کرتے بھی ہوں گے، نہیں کرتے تو ان کو کرنا چاہیے.
وہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں برادریوں میں، لیکن ہر کوئی برادری تک پہنچتا نہیں ہے. اچھا ایک اور عرض یہ تھی آپ سے کہ اس طرح کے اگر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو اسے کم و بیش یا کم زیادہ کے طور پر یا خاص کر کن شرعی قیودات کا خیال رکھنا چاہیے، کیا شرعی خاص طور پر ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا تو ریاض رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ گناہوں میں نہ پڑ جائیں سلو کرانے کے نام پر؟
یہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس میں تو ایسا ہے کہ جیسے ایک فریق جو ہے یہ مالدار ہے، دو بھائی میں لڑائی ہے، ایک مالدار ہے یعنی بچوں کے چاچاؤں میں لڑائی ہے. اب ایک مالدار ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، ایک پاورفل ہوتا ہے، ایک ویسے ہی بےچارا کسی کام کا نہیں ہوتا. اب ان دونوں میں اگر فیصلہ کرانے بیٹھے اور فیصلہ غریب کے حق میں جا رہا ہو، تو اب اس وقت یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اب کیا کرے. اب اگر یہ مالدار کے حق میں یعنی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی غلطی آپ کی ہے، آپ معافی مانگیں اور ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ معاف کر دیں. اب بڑے کو یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں آپ کی غلطی ہے، اب اگر ان کو یہ ڈر لگے گا کہ یار ہمارے سماجی ادارے کا آدھا خرچہ تو یہ اٹھاتا ہے،
کفالت کرتا ہو، صحیح کہہ رہے ہیں،
پورا ہی خرچہ اٹھاتا ہو
پارٹی،
اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟
جو کرتا دھرتا ہے کوئی بھی ایسی خاص شخصیت ہے، بہت زبردست آپ نے پوائنٹ لیا ہے،
یا کسی ایم این اے ایم پی ہے یا کسی تھانے کے بڑے افسر، غلطی کون نہیں کرتا، اور انہی کا خاندان ہے، اور کوئی اپنے خاندان کے بڑے افسر سے ہی روٹھا ہوا ہے، اور وہ روٹھا ہونا اس کا مجبوری ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اب کوئی سماجی ادارے کے بعضوں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے افسر بھی وہاں مطلب ہے کہ ان کی ترکیبیں ہوں، اپنے ادارے کے ماتحت برادری کے طور پہ آ جاتے ہوں، تو یہاں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ ہے بڑا مشکل، یہاں کیا کریں گے؟ یہ مطلب سوالیہ نشان ہے، کرنا وہی چاہیے کہ جو انصاف ہے، جیسے کہ
درست
اس نے بادشاہ تھا نیا نیا مسلمانوں کا شاہ غسان، اس نے طواف کرتے ہوئے شاید کسی کا پاؤں پڑ گیا یا کچھ ہوا تو اس نے کس کے رکھ دیا ہاتھ، ہوا تھا نیا نیا مسلمان غسان، نیا نیا مسلمان ہوا تھا لیکن بہت پاورفل آدمی تھا، اس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچنا تھا، اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ کیس پہنچا جس نے مار کھائی تھی، تو اب فاروق اعظم نے تو یہی فیصلہ دیا جب کیس پورا سنا، فرمایا کہ مارا ہے تم چانٹے کے بدلے چانٹا، اب وہ غسان تھا اس کی گومی، اور میں بادشاہ یہ کہاں میں کہاں، میرے چانٹا اور اس کے چانٹے میں تو فرق ہے، یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، اور یہ چپ چاپ مطلب فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا، ورنہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن فاروق اعظم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، انصاف انصاف، آج اگر یہ میں فیصلہ کر دوں کہ میں بڑوں کے لیے قانون کچھ ہے چھوٹے کے لیے قانون کچھ، تو اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا، ہر صحابی یہ نبی
جنتی
کسی کی رعایت نہیں کی، اور عمر فاروق بھی
جنتی،
تو یوں ہمارے صحابہ کرام نے اسلام کو بگڑنے سے بچایا، اس کا نقشہ بچا کر ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں میں انصاف نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ہم لوگ نہیں کرتے انصاف، وہ بڑے کی رعایت کر جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس ہوا، ایک عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی عورت تھی، سفارش آئی ہاتھ کاٹنے کا، اس کو جو بھی ہماری جو شریعت نے ترکیب رکھی ہے حکم ہوا، اب وہ سفارشیں آئیں بڑے بڑوں کی کہ اس کو آپ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں یہی حکم دیتا، انصاف، فاطمہ بی بی فاطمہ پر ہماری جانے قربان، ان سے تصور بھی نہیں کہ خواب میں بھی معاذ اللہ مطلب یہ جرم کریں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما سکتے ہیں نا اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، تو یہ مطلب ہمارا اس طرح ہم تک اسلام پہنچا، اور اسلام کا یہ حسن انصاف یہ ہم تک اس طرح پہنچا ہے، لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں انصاف پہن کے کیبن پر بکتا ہے تو شاید چل جائے، نہ بک رہا ہے انصاف، انصاف بہت مشکل ہے، تو انصاف ہونا چاہیے، بہرحال یہ کہ اب یہ بڑے بڑے فیصلے تو ہم کرنے سے رہے، تاہم یہ کہ ایک دوسرے کو یہ تو مشورہ دیں گے یار اب خود ہی ترکیب بنا لو نا، قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے نا، والصلح خیر، صلح میں بھلائی ہے، تو صلح کر لیں آپس میں، لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، یہ صلح کرنے کی فضیلت یہ بڑی پیاری ہے، آپس میں معافی در گزر کی، جیسے کہ غیبت کی تباہ کاریاں میں ایک رسالہ ہے عفو درگزر کی فضیلت، یہ بہت پیارا رسالہ ہے، یہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، غیبت کی تباہ کاریاں میں چونکہ یہ رسالہ شامل ہے، تو اس کے پیج نمبر غیبت کی تباہ کاریاں کے 469 پر بڑی پیاری روایت لکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں؟ فرمایا نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر دو، جو تم سے قطعے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، محروم کرے، تم کو دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں تم دعوت دے دو، تم کو پورے تم نے پورے گھر کی دعوت دی تھی اس نے دو کی دعوت دی کوئی بات نہیں قبول کر لو۔ یہ سمجھانے کے لیے جھگڑے کے ہمارے ہاں اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں، اس نے تمہارے بچوں کو خرچی نہیں دی کوئی بات نہیں تم دے دو یار، تم محروم نہ کرو، تو جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، یہ دو اس کو، اور جو تم سے تعلق توڑتا ہے یہ منہ پھراتا ہے تم اس طرف آ جاؤ یہاں اس کا منہ ہے اور گلے لگا لو سیٹ ہو جائے گا، وہ سلام سے اوائڈ کرتا ہے سلام کرو جواب نہیں دیتا معافی مشکل، پھر سلام کرو پھر سلام کرو کبھی تو جواب دے دے گا کبھی تو لفٹ کرا دے گا، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، یہ مظلوم کے لیے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے معاف کر معاف کرو معاف کرو کب تک ظلم کرے گا، ایک چانٹا ہمارا دوسرا گال پیش کر دو یار، اگر مارنے میں ہی تمہیں خوشی ہوتی تو ایک اور لگا دو، کہاں لگائے گا وہ، یہ انڈرسٹینڈ ہے وہ شرما جائے گا جیسا موقع مطلب، تو یہ کہ اس طرح اگر کوشش کی جائے تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے جو بھی وہ ارشاد فرمایا نا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو فریقین کے تعلق سے تو کس طرح فیصلہ کرنے والا اپنا انداز اختیار کرے، اگر خدا کو امیر ہے یا کوئی عہدے دار ہے، تو سورہ نساء کی تفسیر میں یہ ایک مقام پر لکھا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ پانچ باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ تو پانچ باتیں کیا ہیں یہ نوٹ کر لیں، نمبر ایک، اپنے پاس آنے کے لیے جیسے ایک کو موقع دے ویسے دوسرے کو بھی دے۔ نمبر دو، نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ دونوں کو ایک جیسی دے۔ نمبر تین، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر چار، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ اور نمبر پانچ، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی معاملے میں شکر انجی تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ فرمایا کہ کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں، چنانچہ دونوں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کرنے پر رضامند ہو کر ان کے پاس ان کے گھر تشریف لائے۔ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں فیصلہ کر دیں، تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عموماً ایسا جو معاملہ بھی پیش ہوتا وہ اپنے گھر میں ہی اس کا فیصلہ فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب دونوں حضرات ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی مخصوص نشست سے ہٹ کر عرض کی امیر المومنین اب یہاں تشریف لائیے، تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ آپ کا پہلا ظلم ہے جو آپ نے فیصلے میں کیا ہے، میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے اور ساری صورتحال بیان کر دی۔ وہ جو امیر سنت نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا، یہ واقعہ آگے تک بھی ہے، آگے فرمایا کہ کوئی اگر بڑا آدمی تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ عدل کا دامن چھوڑ دے،
عدل کا دامن، انصاف کا دامن چھوڑ دے، ہاں یہ اس دور میں ہے بڑا مشکل۔ اللہ کریم جس کو توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول.
سبحان
یہ رسالہ مہربانی کر کے پڑھ لیں. اس میں اتنی قرآن کریم کی آیات حدیثیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے ہمارے خلفۂ راشدین کے واقعات اور قرآن کریم کی تفاسیر بہت کچھ اس کے اندر ہے. میں نے اسی میں سے یہ چند باتیں بیان کی. فیصلہ کرنے کے مدنی پھول یہ ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال عرض ہے کہ اگر کسی کو مرچوں والا ڈکار آئے اور حلق میں مرچوں کا بہت زیادہ ذائقہ محسوس ہو تو اس سے کوئی روزے پر اثر پڑے گا؟
روزہ ہو جائے گا سر. یہ مرچیں نہیں ہوتی ایکچولی, یہ ایسیڈیٹی تیزابیت ہوتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نماز کی آخری رکعت میں سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک کو ختم نہیں کرتے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
وہرج نہیں ہے تو ہر امام عام طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے سورہ فلق مغرب میں, سورہ فلق پہلی میں, دوسرے سورہ ناس تو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا کوئی پریشان کن مسئلہ تو شاید نہیں ہے. تو کوئی حرج نہیں, سورہ ناس پڑھ سکتے.
جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟
فیضان زکات یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, تو اس میں ایک پیج نمبر 118 فوت شدہ شخص کا فطرہ. اگر کسی شخص نے وصیت نہ کی اور مال چھوڑ کر مر گیا تو ورثہ پر اس میت کے مال سے فطرہ ادا کرنا واجب نہیں, کیونکہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں. ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے, کچھ ان پر جبر نہیں. یعنی ورثہ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ دے ہی دیں, دے دیں تو دے سکتے ہیں. اور وہ بھی وراثت وہ اپنے طور پر وہ دے سکتے ہیں. وراثت کے مال سے دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ وراثت کے مال سے تو شاید وہ پھر ہر وارث کی اجازت لینی پڑے گی نا, یہ تو سب ورثہ کا حصہ ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پرندوں اور جانوروں کی روح کون قبض کرتے ہیں؟
ملک الموت علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے نا, یہ سب کی روح قبض کرتے ہیں, خواہ مچھر ہو ان کی. اور ان کے ماتحت اور بھی فرشتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ تنہا روح قبض کرتے ہیں. ساری جو مخلوق ہے, ساری دنیا, یہ ان کے سامنے ایک ہتھیلی, کف دست اس کو بولتے ہیں, ہتھیلی پر جیسے رکھی ہوئی ہے. تو یہ جس کی چاہتے ہیں روح اٹھا لیتے ہیں, قبض کر لیتے ہیں. یہ بھی روایت ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ ان کے اور یعنی معاونین ہیں, ہیلپرز, مختلف روایتیں. بارہ کے فرشتے جو ہیں وہ جانوروں کی بھی روح قبض فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہتے ہیں میں بہت بیمار ہوں اور کینسر میں مبتلا ہوں, اللہ پاک اپنا کرم کرنے والا ہے. بہت اداس رہتی ہوں اور غصہ بہت آتا ہے. کوشش کرتی ہوں نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے مگر آگے نہیں پڑھ پاتی, ہر وقت پریشان رہتی ہوں, میں کیا کروں؟ آپ دعا کیجیے.
صبر. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کلی عطا فرمائے, کمپلیٹ شفا نصیب کرے. اس میں یہ کہ سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے نا اس کا, کہ صبر کریں. غصہ آتا ہے تب بھی صبر کریں. چڑچڑا پن, غصہ, یہ پھر بندوں کے حقوق اس میں تلف ہو سکتے ہیں. اس کو جھاڑا, اس کو جھاڑا, دل آزاریاں ہوں گی. تو اس لیے وہ قفل مدینہ, خاموشی کی عادت بنائیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اور تلاوت, درود و سلام وغیرہ, چونکہ اب ہمارا نفس جو ہے نا یہ اس کا عادی نہیں ہے, سست پڑ گیا ہے, اس لیے وہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا. اس کی عادت بنائیں, جتنا پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں, کچھ بڑھائیں پھر کچھ بڑھائیں, تو انشاءاللہ یہ کہ بڑھتا چلا جائے گا پڑھنے کا معاملہ. اللہ پاک آپ کو کلی صحت نصیب فرمائے, صبر و ہمت سے کام لے. لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ. فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں، صدمہ دل پر نہ لیں، یہ بیماری انشاءاللہ الکریم آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ثابت ہوگی، ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں۔ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھا کریں، اللہ کرے گا تو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہوگی۔ مزید وہ 7 دن تک روزانہ با وضو یا رقیب 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا، کینسر کے مریض پر دم کرنا یہ، تو خود بڑھ کر دم کر لے یا کوئی پڑھ کر یہ دم کر دے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کر دیں۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیا جائے، اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ اور یہ تیل لگانے والا جو ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے سے لگایا جائے۔ بیمار عابد، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 40 سے لے کر 41 تک یہ ورد لکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام زینب اتاریہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان مرنے کے بعد فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھ سکتا ہے؟
مرنے کے بعد تو منکر نکیر تو نظر تو آئیں گے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے نزعہ، اس میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اب اگر نعوذ باللہ کوئی غیر مسلم ہے تو اب اور ایمان لاتا بھی ہے تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا، اس لیے دیکھ رہا ہے نا، وہ ظاہر ہو گیا، یہ اس کے اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے مرشد کریم، کیا تراویح کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت سننا فرض ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔
تراویح کے بعد سورہ ملک سننا فرض نہیں ہے، پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھا کام ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، ثواب کا کام ہے، تلاوت جتنی کرے آدمی کم ہے۔
ان کو یہ غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ وہ کوئی پڑھ رہے ہیں اور کسی نے کہا ہوگا دیکھیں اگر سننے کی نیت سے حاضر ہیں تو سننا فرض ہے؟
یہ بات صحیح ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہے چاہے وہ سورہ ملک کی ہو یا کسی اور سورت کی، اور جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان سب پر سننا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے سورہ ملک پڑھنے کی ترکیب تو ہوتی ہے اس طرح بھائیوں کی، تو کسی نے اعلان کیا ہوگا بیٹھے ہو نا سب سننے کے لیے، تو جو سننے کے لیے بیٹھا اس پر فرض ہے، یہ مسئلہ بتائے، اور کسی کا چلتے چلتے کان میں آواز پڑی ہو تو وہ تو سننے کے لیے جا رہا ہے، بیٹھا نہیں وہ تو جا رہا ہے، اس پر فرض نہیں ہے جانے والے پر۔ تو ان کا ایسا کوئی معاملہ ہوا تو بےچاروں نے اس وجہ سے پوچھا ہوگا، یوں آپ جا رہے ہیں تو آپ پر کوئی فرض نہیں ہے، جو سننے کے لیے بیٹھے اور کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہو، سورہ ملک ہو یا کوئی سی بھی سورت ہو، اور تراویح کے بعد ہو، تراویح سے پہلے ہو، رمضان شریف میں ہو، رمضان شریف کے علاوہ ہو، تلاوت کے یہ سننے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلان کرنے والوں نے مکمل اعلان نہ کیا ہو، تو اس میں بھی ماشاء اللہ جیسے آپ بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، تو شاید اعلان کرنے والوں کو بھی کوئی بھی مسئلہ بیان کریں تو وضاحت، جیسے مثال کا تو کوئی اعلان کر دے کہ آپ جناب خاموشی سے بیٹھے اور سورہ ملک پڑی جائے گی اور یہ سننا فرض ہے خاموشی کے ساتھ، تو وہ اعلان بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اس میں چند لفظ لے جائیں گے تو پھر آدمی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔
اب یہ ایسا ہوتا ہوگا کہ چند ہی اسلامی بھائی تو ہوتے ہوں گے، ہزاروں تو ہوتے نہیں ہوں گے، 3-4 ہوتے ہوں گے، تو وہ خالی ان کی توجہ دلانے کے لیے بول دیا ہوگا اور کسی نے چلتے سن لیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب پروپر اعلان کرنا تو ذرا سب کو آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اتنی معلومات ہو، اتنا حافظہ ہو، الفاظ کا انتخاب بھی کر سکتا ہو، یہ ہے تو مشکل تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے پہلے 1000 دن بہت اہم ہوتے ہیں تربیت اور صحت کے حوالے سے. بنیاد ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور آپ کا مشاہدہ ہے, آپ کی آبزرویشن ہوگی کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے 13-14 سال کی عمر میں, پھر آپ کے سامنے ہی وہ بڑے ہو جاتے ہوں گے, ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, شادی کام کاج وغیرہ ایک لائف کی لائن وہ جو ہے سیٹ ہو جاتی ہے. آپ سے پوچھتا تھا کہ وہ لوگ جو خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے, ایسی کون سی عادات ہوتی ہے ان میں, ایسی کون سی ہیبٹس ہوتی ہیں جو بچپن سے وہ لے کر چلتے ہیں یا بڑے ہو کے اپنے اندر وہ لے آتے ہیں؟ کیونکہ کامیاب انسان, ایک اطمینان والی زندگی, اس کے اوپر تو بڑی ورکشاپ ہو رہی ہیں آج کل, بہت موٹیویشنل لیکچرز دیے جا رہے ہیں. تو آپ اپنے تجربے سے ارشاد فرمائیے کہ انسان کون سی عادتیں اپنے میں کلٹیویٹ کرے, کون سی عادتیں پیدا کرے کہ وہ پھر کامیابی کی طرف وہ چلا جائے.
اسلام جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ سکون بخشتا ہے, اللہ کی یاد سکون بخشتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اب اگر کسی کو دینی ماحول مل جاتا ہے بچپن سے اور صحبت اچھی ملتی ہے اور اس کو اس سے سیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے, تو عمل کرتے 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 اس کی لائف جو ہے نا وہ ان مانوں کا پرسکون ہوتی ہے جن مانوں کا آپ کہہ رہے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر ڈیپلی جائے نا تو مومن پرسکون ہو نہیں سکتا. اس کے ایک اور معنی ہے, اس لیے کہ جو واقعی ایسا مسلمان ہے جو حساس ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہوگا. اس کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا ڈر لگتا رہے گا, اللہ پاک اس سے راضی ہے ناراض ہے یہ اس کو فائنل پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ڈرتا رہے گا, برے خاتمے کا خوف اس کو ستاتا رہے گا. اس طرح یہ کہ وہ غفلت برا سکون اس کو مل نہیں سکتا. کامیاب کون ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت ہم سنتے ہیں,
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا.
یہ سارے جو اپنے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ واپس لے لیں, قرآن کریم نے فائنل اعلان کر دیا ہے کہ کامیاب کون زندگی میں. تو اب وہی کامیاب ہے جن کا میں نے کہا کہ جو پرسکون نہیں ہے, خوف خدا سے وہ بے قرار ہے, اس کے اندر اضطراب ہے, یہ کامیاب ہے. باقی ویسے جو غفلت والا سکون ہے یہ تو مالداروں کو بازو کر حاصل ہوتا ہے, فنکاروں کو حاصل ہوتا ہے, گلوکاروں کو حاصل ہوتا ہے, ارباب اقتدار کو حاصل ہوتا ہوگا, بہت سو کو حاصل ہوتا ہوگا. تو یہ ان کا کامیابی, ان کو کامیابی سمجھنا یہ ان کی ناکامی کا آغاز ہے. کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے, کامیابی وہی جو قرآن نے کہا. اللہ کریم ہمیں کامیاب کرے.
ہمارے سوبان بھائی نے جس موٹیویشن کی اور اس طرح کے ورک شاپ کی جو ڈسکشنز کیے نا, اس میں تین چیزیں امیر سے عرض کر رہا ہوں, اس میں تین چیزیں بتائی جاتی ہیں. امیر ہونا یہ کامیابی ہے, صاحب منصب ہونا یہ کامیابی ہے, اور شہرت ہونا, دنیا میں آپ کو نام ہو, آپ کا کام ہو.
صاحب منصب کیا ہوتا ہے؟
عہدہ. آپ کے پاس کوئی سٹیٹس ہو, آپ کے پاس کوئی سیٹ ہو, آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہو, بڑی سے کوئی بڑا, آپ کو کسی کمپنی کے سی ای او لگ گئے, کسی کمپنی کے یہ ہو گئے. اچھا, جب یہ سب, یہ تین چیزیں پہلے ہی بتائی جاتی ہیں کہ یہ تین چیزیں, کہ یہ تین چیزیں مین کامیابی ہیں. بس کس کو پیسے والا بننا ہے, کس کو مشہور بننا ہے, کس کو بہت بڑا عہدہ چاہیے, بڑی سیٹ چاہیے, اس کے لیے پھر بتایا جائے گا ان لوگوں کے نام, ان لوگوں کے کارنامے جنہوں نے دولت اس طرح کما لی, جنہوں نے شہرت اس طرح کما لی, جنہوں نے عہدہ اس طرح کما لیا. اور یہ دینے کے بعد ان کو کہتے اب تم لگو, اور یہ سکون کی تلاش میں ان کو اتنی بے سکونی کی زندگی دیتے ہیں کہ اس اربوں کی دنیا میں یہ ان 10-50 لوگوں کا نام بتاتے ہیں کہ 10-50 لوگوں جیسا تم کو بننا ہے, اور تم کو 10-50 لوگوں جیسا بننا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے. اب وہ بولے 10-50 لوگوں جیسا, وہ بننے کی کوشش میں اس کی زندگی نکل جاتی ہے. اس کو بیچارے کو سکون ہوتا کیا ہے, وہ بھی جیتے جی تو شاید اس کو پتہ نہیں چلتا ہوگا نہیں چلتا ہوگا. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں امیل سنت کہ اسلام جن تین چیزوں کے متعلق کلام فرماتا ہے، شہرت کی طلب، دولت کی طلب اور منصب کی طلب، جن تین طلب کی مذمت کی گئی ہے، ان تین طلبوں کو پا کر، ان تین طلبوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا لیکچر دیا جاتا ہے۔
یہ جو لیکچرار آتے ہیں پیسے لے کر، جو ٹکٹ ہوتی ہے جانے کی، اسی طرح کے لیکچر
دیتے، یہ موٹیویشنل اسپیکنگ اسپیچز جو ہوتی ہیں نا، اس میں یہ ان کے خاص موضوع بنتے ہیں۔
تو واہ یار، اور پیسے دے کے لوگ سنتے ہیں
لاکھوں لاکھ روپے۔ ان میں بعض ایسے اسپیچز، موٹیویشن اسپیچز والے بھی ہوتے ہوں گے جو اچھی پوزیٹیو ہو سکتا ہے، بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو کرتے ہوں، یا کچھ بہتر کرتے ہوں، کچھ نہ بہتر کرتے ہوں، ہم 100% لوگوں کے متعلق نہیں کہتے، لیکن یہ جو چلیے نا ریت، اس ریت میں یہی ہے کہ بس آپ کو پیسے والا بننا، یعنی یہ سننے کا ہے یہی کہ میں پیسے والا کیسے بن سکتا ہوں، میرے کو طریقہ بتاؤ، میں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں، یہ طریقہ بتاؤ، میں بڑا عہدہ کیسے لے سکتا ہوں، طریقہ بتاؤ۔ یہ طریقے بتانے کے یہ سارے پیسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ قوم کو لگا دیا کہ ٹھیک ہے یہ کرو۔ اب بدری مذاکرے میں طریقہ یہ بیان کیا گیا جو قرآن کریم سے بیان کیا گیا، 18 پارا، فلاح پانے والے مومنین، ان کے خصوصیات بیان کی گئی کہ جو مومن، جو دنیا اور آخرت میں جن کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نا، دینی ماحول میں الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے وہ طریقے کار بیان کیے جاتے ہیں جن طریقے کار کو قرآن و حدیث اور شریعت انڈوس کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جن کامیاب شخصیات کا دعوت اسلامی یا عاشقہ نسو تذکرہ کرتے ہیں، وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری، اور ان کے پیچھے چلنے والے کامیاب ہو گئے۔
صلو علی الحبیب صلو ماشاء اللہ۔ صبرین 6 سال، سمرین 6 سال کی، زہرا 7 سال کی، پورے روزہ رکھنے کا ذہن ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اور کمزوری وغیرہ ایسی نہ ہو جائے اللہ کرے، جس سے بعد میں کوئی پریشانی ہو۔ پانی رات کو زیادہ پیا کریں، جو بھی بچے روزہ رکھتے ہیں ان کو خاص کر، اور بڑے بھی، پانی رات کو ٹھیک ٹھاک پینے کا مشورہ دیتا ہوں، ورنہ یہ نا گردوں کے مسائل ہو جائیں، گردے خشک نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ پانی بچے پیئیں گے تو دن بھر، ہو سکتا ہے کہ دن بھر تو پانی اس کا چلے گا نہیں، لیکن پھر بھی ذرا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ یہ بچے ہیں نا، بچوں کے اعضاء بڑوں کے مقابلے میں تو کمزور ہی رہیں گے۔ میں خود ہی نا 12-14 گلاس رات میں پی لیتا ہوں گا، یہ پیالہ ہے نا، یہ تقریباً میرے خیال میں 2 گلاس کے برابر ہوتا ہوگا، 2-2.5 گلاس کا۔ ایسے میں شاید 7-6 یا 7 پیالے پیتا ہوں رات میں، تقریباً کوشش ہوتی میری، یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں میں تو خیر زیادہ پیتا ہوں میں، رات دن میں ملا کر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہوگا۔ یہ ناخواں کے ہاتھ میں پیالہ یا پیالی ہے؟ پیالی ہے، یہ نہیں بکائیں گے، نہیں، میرا بڑا ان سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔